الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حج کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. حج بہت بڑی عبادت ہے اور ایسی بڑی عبادت ہے حج پر اسلام کے ارکان پورے ہوتے ہیں. اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں وہ حج ادا کرنے پر پورے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان گھر کے ارادے سے سفر کرنا شریعت میں مطلوب ہے، اور فضیلت بھی بتائی گئی، اور حج نہ کرنے پر وعید بھی سنائی گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ ٹالتا رہے، اس سال نہیں اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. محدثین نے لکھا ہے، یہودی اور نصرانی کی بات اس لیے کہی گئی کہ اس زمانے میں مشرکین بھی بیت اللہ کا حج کرتے تھے، اگرچہ ان کا طریقہ غلط تھا، بہت سے غلط کام وہ کرتے تھے، لیکن مشرکین بہت عظمت کے ساتھ حج کیا کرتے تھے. عموماً یہود و نصارہ حج نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ بات بتائی گئی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے. حج ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا گھر دنیا کے بالکل بیچ میں پیدا کیا، وسط میں، درمیان میں اللہ کا گھر اللہ نے بنوایا. اور عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ جہاں اللہ تعالی کا گھر اور اللہ کا مکان ہے، بیت ہے، اسی مقام سے اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان خاتم النبیین کو اٹھایا. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مکہ المکرمہ سے کوئی نبی نہیں پیدا ہوا. عموماً انبیاء کرام جو پیدا ہوئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، وہ ملک شام سے. ملک شام سے عموماً انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا ہے، وہاں ان کی پیدائش ہے. بعض انبیاء دوسرے علاقے سے بھی ہوئے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ملک شام سے. اسی لیے ملک شام کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور بھی بڑی خصوصیتیں ہیں، لیکن دنیا کا جو بالکل بیچوں بیچ اور درمیانی حصہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے، وہیں سے اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے یہ گھر اللہ کے تمام گھروں میں، اللہ تبارک و تعالی کے تمام گھروں میں سب سے افضل ہے، ایسے ہی یہاں سے جو نبی اٹھایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، وہ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی ہوگا۔ چنانچہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل انسان بھی ہوئے، سب سے افضل نبی بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو پڑھی گئی فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک و ھدی للعالمین، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، جس کی تعمیر لوگوں کے لیے کی گئی، وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ مبارکہ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ برکتوں والا گھر ہے، وہ ھدی للعالمین تیسری صفت یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ نے تین باتیں بیان کی۔ پہلی بات کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو بکہ میں یعنی مکہ المکرمہ میں ہے، للذی ببکہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ میم کو با سے بدل کر، میم کو حرف با سے بدل کر کہا کرتے تھے، اس طریقے سے مکہ کو بکہ سے یاد کیا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نام اس کا مکہ ہو اور دوسرا اس کا نام بکہ ہو اور دونوں کا معنی ایک ہو۔ للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے۔ پہلا گھر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا اور پھر اللہ کے گھر کے بعد ہی انسانوں کے گھر بھی بنائے گئے اور دوسرے اللہ کے گھر بھی بنائے گئے۔ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ اللہ ہی کا گھر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں بسانا ہے اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے، لہذا وہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے بندگی کا مرکز تیار ہونا چاہیے، بندگی کے لیے گھر تیار ہونا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا کہ انسانوں کے گھروں کے بننے سے بھی پہلے وہ اللہ کا گھر بنایا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ بہت بہت ممکن بات تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہو، بعد میں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور ابو الانبیاء تھے، اور انبیاء کرام کے باپ اور بہت بڑے نبی تھے ابو البشر تھے، لہذا وحی کے ذریعے سے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کا گھر بنانا چاہیے، لہذا سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، بعد میں انہوں نے اپنا گھر بنایا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا اس سے مراد اللہ کے گھروں میں سب سے پہلا گھر، یہ بھی ممکن ہے. مفسرین اکرام نے دونوں مطلب بیان کیے ہیں. بہرحال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ تعمیر ہو گیا. اور طوفان نوح تک، طوفان نوح تک وہی بیت اللہ باقی رہا، برقرار رہا. جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا، اور بعض مورخین کے قول کے مطابق پوری دنیا میں وہ طوفان آیا، اور بعضوں کے قول کے مطابق آدھی دنیا میں وہ طوفان آیا، تو وہ طوفان مکہ المکرمہ میں بھی پہنچا، اور اس طوفان کی زد میں بیت اللہ آ گیا، اور بیت اللہ اس وقت ڈہ گیا، اور اس وقت وہ عمارت گر گئی. اور پھر اس کے بعد کئی سال تک، کئی صدیوں تک بیت اللہ کی عمارت نہیں بنی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. ان دونوں بزرگوں نے، ان دونوں اللہ کے نیک بندوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. اور قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. مفسرین کہتے ہیں بنیادیں پہلے سے تھیں، بنیادیں وہاں تھی لیکن مخفی ہو گئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیادیں بتائی. حضرت جبرائیل آئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے وہ بنیادیں بتائی، انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. تو سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر دوسری مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو بنوانے والے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معمار ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ تعمیر کرنے والے سیدنا ابراہیم ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ بنا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تعاون کر رہے تھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر بنا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر ہوئی. اب دنیا کے بیچوں بیچ یہ گھر ہے، اور بیچوں بیچ بنا کر اور سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا کر ساری دنیا کو اس کی طرف متوجہ کر دیا گیا، بیت اللہ کی طرف. لہذا بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، دینی دنیاوی ساری برکتوں کا مرکز اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو بنایا. اور ابھی میں نے بات کہی کہ بیت اللہ ہی سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھایا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی یہاں سے کہلوانا چاہتے تھے. جیسے بیت اللہ مرکز ہے، ایسے ہی جو نبی یہاں سے اٹھایا جائے گا ان کے اندر بھی مرکزیت کی شان ہوگی، وہ بھی مرکز ہوں گے، اور تمام انبیاء کرام میں افضل ہوں گے، اور خاتم النبیین ہوں گے، ان سے افضل کوئی نبی نہیں ہوگا. لہذا یہ پہلا گھر ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے للناس لوگوں کے لیے بنایا ہے، للناس, یہاں سے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے للناس لوگوں کے لیے بنایا گیا. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ بیت اللہ کا مالک کوئی نہیں, ساری دنیا کے سارے مسلمان ہیں. للناس ساری دنیا کے سارے مسلمان اس کے محافظ ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں. سارے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیت اللہ کے محافظ بنے. اور ان پوری باتوں کو, ان پورے جملوں کو ڈاکٹر اقبال نے ایک جملے میں ادا کیا ہے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا, ہم اس کے پاس با ہیں. اس جملے میں غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور بیت اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بیت اللہ کی حفاظت عقائد کی حفاظت سے ہوگی, اعمال کی حفاظت سے ہوگی. ہمارے عقائد صحیح رہیں گے, بیت اللہ کی حفاظت ہوگی. ہمارے اعمال صحیح رہیں گے, بیت اللہ کی حفاظت ہوگی. ہم اس کے پاس با ہیں, وہ پاس با ہمارا. ہماری ذمہ داری ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت کریں. جب ہم حفاظت کرتے رہیں گے, بیت اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا. کوئی دشمن ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے, اور کسی دشمن کی مجال نہیں ہے کہ حملہ کر دے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں, بیت اللہ کی روحانیت کو اور اس کی حقیقت کو پہچانیں. بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کیا کیا برکتیں رکھی ہیں, ان باتوں کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ تعالی سب سے پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت, پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے. آگے دوسری بات, دوسری فضیلت اللہ تعالی فرماتے ہیں مبارکہ, بیت اللہ بابرکت ہے, مبارک ہے, بابرکت ہے. علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ میں, مکہ المکرمہ میں ظاہری برکتیں بھی رکھی ہیں, معنوی برکتیں بھی رکھی ہیں, حقیقی برکتیں ہیں. اور ان برکتوں کا ظہور ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے, معنوی طور پر بھی ہوتا ہے, باطنی طور پر بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو مبارک بنایا. بیت اللہ میں ظاہری برکتیں کیا ہیں؟ ویسے ہزار ہا ہزار برکتیں ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر ڈالی, اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنائی اور یہاں کے رہنے والوں کو اعلی قسم کا جو رزق ہے, اعلی قسم کی جو روزی ہے, جو پھلوں کی روزی شمار ہوتی ہے, وہ رزق دیجئے. ورزق اہلہ من الثمرات, من الثمرات یعنی پھلوں کی روزی یہاں کے رہنے والوں کو دیجئے. اب پھلوں کی روزی بھی مراد ہے, اور جتنے اور اللہ کے رزق ہیں سب بنے بنائے وہاں پہنچے, یہ بھی مراد ہے. ورزق اہلہ, اور بیسویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اور کھول کر بیان کی ہے, یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا, بیت اللہ کی طرف کھینچے کھینچے چلے جائیں گے, بیت اللہ کی طرف کھینچے کھینچے چلے جائیں گے تمام قسم کے رزق. رزق من لدنا, یہ ہماری طرف سے روزی ہوگی جو ہم وہاں پہنچائیں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے قبول کی, اور بیت اللہ اور مکہ المکرمہ میں رہنے والوں کو اللہ تعالی روزی پہنچاتے ہیں. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں دنیا والوں کو اللہ رزق دیتے ہیں اور ہر ایک کا رزق تقسیم شدہ ہے، مقدر ہے، مقسوم ہے، جس کے مقدر میں جو رزق ہے وہ ملتا ہے۔ دنیا والوں کو رزق ملتا ہے لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں رہنے والوں کو اللہ رزق دیتے نہیں بلکہ انڈیلتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انڈیلتے ہیں، وہاں اس قدر رزق پہنچتا ہے کہ جب سے بیت اللہ کا حج شروع ہوا ہے اور دعا کے آثار قبولیت کے ظاہر ہوئے ہیں، لکھا ہے مکہ المکرمہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے اور کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے، مکہ المکرمہ میں ہر وقت خاص طور پر موسم حج میں، خاص طور پر موسم حج میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لاکھوں لوگ، 50 لاکھ لوگ تو آج کل کے زمانے میں رہتے ہیں، اور یہ 2-4 دن کے لیے نہیں، 10-20 دن کے لیے نہیں، مہینوں ٹھہرتے ہیں، لیکن کبھی یہ شکایت کہیں سے نہیں سنی گئی کہ کسی کو اس کا رزق نہیں ملا ہو، کسی کو اس وقت کی روزی نہیں ملی ہو، کبھی یہ شکایت نہیں کی سنی گئی۔ اور یجبا الفاظ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، وہاں کوئی زیادہ تگو دور محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، معمولی محنت پر، معمولی کوشش پر اللہ تعالیٰ وہاں رزق دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہری برکت ہے، مکہ المکرمہ میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، مکہ المکرمہ والے بھی اور باہر سے جتنے حجاج جاتے ہیں اور جتنے عمار عمرہ کرنے والے پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سیرابی عطا کرتے ہیں اور بابرکت رزق دیتے ہیں۔ یہ ظاہری برکت ہے، علماء نے یہ برکت لکھی ہے کہ مکہ المکرمہ میں رزق انڈیلا جاتا ہے، اور آگے فرمایا مکہ المکرمہ کی ظاہری برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ حجاج کرام وہاں پہنچ کر حج کے دنوں میں قربانی ادا کرتے ہیں، اور جتنے حجاج ہیں اتنی قربانیاں ہیں۔ مان لیں کہ 50 لاکھ حجاج ہیں تو 50 لاکھ قربانی ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بعض حجاج وہ بھی ہوتے ہیں کہ تنہا ایک ایک حاجی 100-100 بکریوں کو ذبح کرتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ 100-100 بکریوں کو ذبح کرتا ہے، کبھی یہ نمونہ بھی پیش آتا ہے۔ اگر مان لے کہ 100 نہیں ہے، کم از کم ایک حاجی ایک قربانی پیش کرتا ہے، تو 50 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، جتنے حجاج وہاں پہنچ رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں، پہنچنے والے ہیں، ہر سال لاکھوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی یہ شکایت نہیں سنی گئی کہ قربانی کے لیے جانور میں تنگی آئی ہو اور کوئی پریشانی پیش آئی ہو اور کسی طرح کی تنگی محسوس کی گئی ہو، کبھی یہ شکایت نہیں سنی گئی۔ اور یہ بات بھی نہیں ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور باہر سے پہنچائے گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی وہیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن میں یہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دیں گے، تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اس کا بدل دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی، یہ بات بالکل یہاں ظاہر ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں جانور قربان کر دیے گئے اور انشاءاللہ قیامت تک قربان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ کبھی کوئی تکلیف اور تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بیت اللہ کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مبارکہ، اللہ نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ ظاہری برکتوں میں یہ برکت بھی ہے کہ وہاں کپڑوں میں کوئی تنگی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس قسم کا بھی جس کو رزق چاہیے وہاں اس کو رزق عطا کرتے ہیں. ہاں بشرطے کہ آدمی ہی غلط ہو, غلط طریقے سے حاصل کرتا ہو تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو وعدہ ہے وہ صحیح طریقے سے لینے پر ہے. جو صحیح طریقے سے لینا چاہے گا اللہ تعالیٰ وہاں ہر قسم کا رزق دیتے ہیں اور کسی میں کوئی شکایت اور کوئی تنگی وہاں نہیں ہوتی. یہ تو ظاہری برکتیں ہوئی, معنوی برکتیں باطنی برکتیں کیا ہیں؟ مبارکہ اللہ نے بابرکت بنایا ہے. باطنی برکت یہ ہے, علماء لکھتے ہیں کہ وہاں مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اب دیکھیے اگر کوئی شخص کوئی فرض نماز گھر میں پڑھے تو 1 نماز کا 1 ثواب, محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب, جامع مسجد میں پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب, اور مسجد اقصا میں پڑھے تو 1,000 نمازوں کا ثواب, مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب, اور وہی نماز بیت اللہ اور مسجد حرام میں ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ انفرادی اعتبار سے ہے, اور جماعت کے اعتبار سے حدیث میں ہے کہ 1 نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی نماز تو 25 نمازوں کی فضیلت ہے اور 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ 27 گنا بڑھ کر اللہ دیتے ہیں, 27 گنا بڑھ کر اللہ ثواب دیتے ہیں. یہاں سے علماء نے حساب جوڑا ہے اگر کوئی حرم شریف میں مسجد حرام میں پہنچ کر با جماعت نماز ادا کرے گا تو 1 فرض نماز پر 27,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. 27 گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ثواب اسے عطا کریں گے. یہ ہے مبارکہ, اللہ تعالی نے اسے بابرکت بنایا ہے کہ معنوی برکتیں اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں. اور بھی برکتیں ہیں, 1-2 برکتیں نہیں ہیں, سینکڑوں ہزاروں برکتیں ہیں, لیکن اسے دیدائے بینا چاہیے, دیکھنے والی آنکھ ہو, بصیرت ہو, دل زندہ ہو تو ان دلوں کو ان برکتوں کا احساس ہوگا. اگر ہم نابینا ہیں اور ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے. بیت اللہ تو آفتاب و مہتاب ہے. مبارکہ کی دوسری ظاہری اور معنوی برکت میں دوسری برکت علماء نے یہ لکھی ہے, باطنی برکتوں میں دوسری برکت علماء نے یہ لکھی ہے کہ 1,00,000 حجاج میدان منا میں اور 3 دنوں میں بلکہ کبھی 4 دنوں میں 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں کو 3 شیطانوں اور 3 جمرات پر رمی کرتے ہیں, 3 جمرات پر کنکری پھینکتے ہیں, اور ایک حاجی کم از کم 1 دن کو وہ 21 کنکری پھینکتا ہے, اور پہلے دن 7 کنکری, اور اگر 13ویں تاریخ کو بھی ملا لیتے ہیں تو 70 کنکری ایک حاجی پھینکتا ہے. ایک حاجی 70 کنکری پھینکے اور 1,00,000 حاجی کنکری پھینک رہے ہو, علماء لکھتے ہیں کہ 3 دنوں میں کنکریوں کا پہاڑ ہوگا, 3 دنوں میں کنکریوں کے انبار اور کنکریوں کے ڈھیر جمع ہوں گے. لیکن 3 دنوں کے بعد وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ چند کنکریوں کے علاوہ اور کنکریاں نظر نہیں آتی. کہاں جاتی ہیں؟ حکومت کی طرف سے ان کو اٹھانے کا انتظام نہیں، عوام کی طرف سے ان کو اٹھانے کا انتظام نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کنکریاں تین دنوں میں جمع ہوتی ہیں، وہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اللہ تعالی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں سوائے ان کنکریوں کے جو وہاں پڑی رہتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، یہ کنکریاں ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں ہیں جن کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا، جن کا حج قبول نہیں ہوا، ایسے بد نصیبوں کی یہ کنکریاں ہیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، تو ان کے سوا جتنوں کے حج قبول ہوتے ہیں ان کی کنکریاں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں، یہ بیت اللہ کی برکتوں میں سے مانوی برکت کی مثال ہے، لہذا بیت اللہ کو معمولی نہ سمجھا جائے، بیت اللہ سے ہمارا قیام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت ہم اپنے عقائد کی حفاظت کے ذریعے، اعمال کی حفاظت کے ذریعے سے کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بیت اللہ کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد۔